گزشتہ سبق میں مولانا صنعت استخدام ہم نے پڑھی تھی. صنعت استخدام کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک لفظ کو ذکر کیا جائے اور پھر اس کی ضمیر لائی جائے اور لفظ سے ایک معنی مراد ہو اور ضمیر سے دوسرا معنی, اور یا مولانا اس لفظ کے دو ضمیریں ذکر کی جائیں اور ایک ضمیر سے ایک معنی کا ارادہ کیا جائے اور دوسری ضمیر سے دوسرے معنی کا ارادہ کیا جائے. مولانا اس کے بعد لف و نشر پڑھا. لف و نشر کہتے ہیں کہ متعدد کو ذکر کرنا تفصیلی طریقے پر یا اجمالی طریقے پر, پھر ان میں سے ہر ایک کا حکم اور ہر ایک سے متعلقہ چیز کا ذکر کرنا, لیکن تعیین نہ کرنا اعتماد کرتے ہوئے مخاطب پر کہ وہ ہر ایک کے حکم کو اس چیز کی طرف لوٹا دے گا. بس پہلی قسم جس کے اندر متعدد کا ذکر تفصیلی طریقے پر ہو لفظ کے اندر, وہ دو قسم پر ہے کہ نشر کے اندر وہ ترتیب ہوگی یا ترتیب, اگر ترتیب ہے تو وہ لفظ و نشر مرتب, اور اگر ترتیب نہیں تو وہ لفظ و نشر غیر مرتب کہلائے گا. اس کے بعد جمع ہے, جمع اور وہ یہ کہ متعدد چیزوں کو جمع کرنا ایک ہی حکم کے اندر, دو یا دو سے زیادہ چیزوں پر ایک ہی حکم لگانا. اس کے بعد تفریق تھی اور وہ یہ کہ ایک ہی نوع کی چیزوں کو کیا کر دینا, ان میں تفریق کر دینا, ان میں کیا کر دینا, تفریق کر دینا. اس کے بعد تقسیم تھی. تقسیم بالکل لف و نشر کی طرح ہے کہ پہلے متعدد چیزوں کو ذکر کیا جائے, پھر ہر ایک سے متعلقہ حکم ذکر کیا جائے, لیکن تعین ہو کہ یہ کس پہلا حکم کس کا ہے, دوسرا کس کا ہے اور تیسرا, جبکہ لف و نشر میں تعین نہیں تھی بھائی. اس کے بعد جمع مع تفریق پڑی بھائی, کہ جمع بھی ہو اور تفریق بھی ہو, اور پھر جمع ہو جمع مع تقسیم پڑی کہ جمع بھی ہو اور تقسیم بھی ہو. پھر اس میں مولانا کبھی جمع پہلے ہوگی تقسیم بعد میں, کبھی تقسیم پہلے جمع بعد میں. وَمِنْهُ اَيْ مِنَ الْمَعْنَوِيِّ الْجَمْعُ مَعَ التَّفْرِيقِ وَالتَّقْسِيمِ, اور مولانا قسم معنوی میں سے ہے جمع تفریق اور تقسیم کے ساتھ, جمع بھی ہو تفریق بھی ہو اور تقسیم بھی ہو. جمع کس کو کہتے تھے؟ متعدد چیزوں پر ایک ہی حکم لگانا. تفریق کس کو کہتے تھے؟ کہ ایک ہی نوع کی چیزوں کو کیا کر دینا, ان میں تفریق کر دینا, جدائی کر دینا, الگ الگ کر دینا ان کو کسی بات میں. اور تقسیم کس کو کہتے تھے؟ کہ ہر ایک سے متعلقہ حکم وغیرہ بھی علی التعیین بیان کیا جائے بھائی. وَتَفْسِيرُهُ ظَاهِرٌ مِمَّا سَبَقَ, اور اس کی تفسیر ظاہر ہے اس سے جو گزر چکا ہے. فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ, لہذا اس کے پیچھے نہیں پڑے, یعنی مصنف نے تعریف نہیں کی اس لیے کہ تعریف واضح تھی اس کی. کَقَوْلِهِ تَعَالَى, جیسے اللہ فرماتے ہیں, دیکھیے متن صرف, یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید واما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ. تو یوم یأتی, وہ دن جب کہ آئے گا, دیکھیے یوم اذکر یہاں محذوف ہے, وہ دن یاد کیجئے کہ جب آئے گا کہ جس میں کلام نہیں کرے گا کوئی بھی نفس, کوئی بھی نفس کلام. تو یہاں پر مولانا وہاں قیامت کے دن جو لوگ ہوں گے, کچھ کیا ہوں گے, نیک بخت ہوں گے اور کچھ بد بخت ہوں گے بھائی. نیک بخت وہ جو جنت میں جائیں گے, بد بخت وہ جو جہنم میں جائیں گے. تو ان سب کو جمع کر دیا نفس کے لفظ کے اندر مولانا, نیک بخت بھی جمع ہو گئے اور سب, کوئی بھی تکلم نہیں کر سکے گا, کلام نہیں کر سکے گا. تو یہ جمع ہے مولانا, الا باذنہ, مگر اللہ کی اجازت سے. یہ جمع تھی مولانا, سب کو جمع کر دیا, کوئی بھی نفس بات تکلم نہیں کر سکے گا, چاہے نیک بخت ہو چاہے بد بخت. پھر آگے مولانا تفریق کی تقسیم کا, تفریق ہے مولانا ہر ایک الگ. فمین ہم شقی و سعید, بعض ان میں سے کیا ہوں گے, نے ان میں سے نیک بدبخت ہوں گے اور بعض ان میں سے نیک بخت. تو دیکھو الگ الگ کر دیا, تباین کر دیا دونوں میں. پھر اس کے بعد مولانا ہر ایک کا حکم اب الگ بیان ہوگا, اور یہ کیا ہے؟ تقسیم. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا, پس وہ لوگ جو بدبخت ہوئے, ففی ناری, بس آگ میں ہوں گے, لَهُمْ فِيهَا زَفِير, ان کے لیے اس میں زفیر ہوگا. زفیر مولانا سانس نکالنا. سانس دیکھیں آپ, ایک مرتبہ اندر کھینچتے ہیں, ایک مرتبہ باہر نکالتے ہیں. یہ جو باہر نکالتے ہوئے سانس جب اگر شدت کے ساتھ ہو تو اس کو زفیر کہتے ہیں. اور اسی طرح سانس اندر کو کھینچنا, یہ کھینچنا اگر شدت کے ساتھ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہیق کہتے ہیں. تو ان کے لیے زفیر ہوگی اور شہیق. مولانا خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض, جب تک زمین اور آسمان ہیں. الا ما شاء ربک, مگر جو آپ کا رب چاہے. ان ربک فعال لما یرید, بے شک آپ کا رب کرنے والا ہے جو ارادہ کرتا ہے. وام الذین, دیکھو تو یہ بدبختوں کا حکم پہلے بیان ہوا, اب نیک بختوں کا. وام الذین سعدوا ففی الجنت, پس باقی وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فی, ہمیشہ اس میں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض, جب تک زمین اور آسمان ہیں. الا ما شاء ربک, مگر وہ جو آپ کا رب چاہے. عطا ان غیر مجزوز, یہ عطا ہے غیر مجزوز, یعنی غیر منقطع ہے, کبھی بھی ختم نہیں ہونے والے. تو سمجھ میں آیا بھائی, جمع, تفریق اور تقسیم. پہلے نفس میں دو بدبخت نیک بخت سب کو جمع کریے, کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا. لا تکلمنا. پھر تفریق کی مولانا بتلایا کہ یہ جو نفس ہیں یہ دو قسم پر ہیں مولانا, کچھ نیک بخت ہیں اور کچھ بدبخت. پھر تقسیم کی کہ ہر ایک سے متعلقہ حکم بتلایا تعین کے طور پر, کہ نیک بخت ایسے ہوں گے اور بدبخت ایسے. یوم یأتی, دیکھو یأتی اس میں کے اندر ضمیر فاعل ہے مولانا, یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے بھائی؟ تو دو احتمال ذکر کریں گے مولانا, یا تو یہ ذات باری تعالیٰ کو راجع ہے, یأتی یأتی اللہ, اور پھر یہاں یا مولانا یہ یوم کو راجع ہے. یأتی الیوم, وہ دن کیا ہے؟ آئے گا. لیکن دونوں کے اندر مضاف محذوف نکالنا پڑے گا. یأتی اللہ یأتی امرہ, اللہ کا حکم آئے گا بھائی, کیونکہ اتیان اللہ کے لیے ثابت کرنا صحیح نہیں ہے بھائی. اور یأتی یا وہ دن آئے گا مولانا, تو یہاں پر بھی مضاف محذوف نکالیں گا, اور وہ کیا؟ حول الیومی, یأتی حول الیومی, کہ جب اس دن کی ہولناکیاں آئیں گی بھائی. یوم یأتی یأتی اللہ تعالی, یأتی اللہ تعالی ای امرہ, دیکھا مضاف معذوف نکالا, ای امر اللہ تعالی, اللہ کا حکم آئے گا. او یأتی الیوم, یہ دوسرا فاعل بتلایا ضمیر کا مرجع, یوم بھی ہو سکتا ہے لیکن مضاف معذوف نکالا. ای حولہ, ای حول الیوم, یأتی حول, آئے گی دن کے حول ناکیاں بھائی. کیونکہ مقصد یہاں پہلے کے اندر تو معنی ہی صحیح نہیں بنتا تھا, اس لیے امر کا لفظ مضاف محذوف نکالا. اور دوسری صورت میں یوم کی طرح مقصد واضح, کیونکہ مقصد کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکی کو بیان کرنا ہے. والظرف منصوب باضمار اذکر, یہ جو یوم آیا تھا بھائی یہ کیوں منصوب ہے؟ اس کو کس نے نصب دیا؟ کہتے ہیں یا تو یہ منصوب ہے باضمار اذکر, تقدیر اذکر, یہاں اذکر کیا ہے؟ مقدر ہے, یاد کیجئے اے پیغمبر اس دن کو, یا اے مخاطب اس دن کو, یا سمجھ میں آیا بھائی, یاد کیجئے اس دن کو. تو اس صورت میں یہ مفعول بھی بنے گا مولانا, اور یا یہ یوم مفعول فی بنے گا لا تکلم نفسن کے لیے, کہ اس دن میں کوئی شخص کوئی نفس تکلم نہیں کر سکے. بما ینفعو, تکلم نہیں کر سکے گا اس چیز کے ساتھ جو اسے نفع دے, یعنی ایسا تکلم نہیں کر سکے گا جو اسے نفع دے. من جواب او شفاعت, یہ ماں کا بیان ہے, یعنی کوئی ایسا جواب نہیں دے سکے گا جو اسے نفع دے, یا کوئی ایسی سفارش نہیں کر سکے گا جو اسے نفع دے. الا باذنہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ فمنہم ای اہل الموقف اہل الموقف میدان حشر میں جو لوگ کھڑے ہوں گے مولانا موقف کھڑے ہونے کی جگہ تو میدان حشر میں تمام لوگ کھڑے ہیں حساب کتاب کے لیے تو وہ موقف ہے اور اہل موقف جو وہاں حاضر ہیں یا پس ان میں سے یعنی اہل موقف میں سے شقیون بھائی کچھ نیک بخت ہوں گے یقضا له بالنار جن کے لیے آگ کا فیصلہ کیا جائے گا وسعید نیک بخت ہوں گے یقضا له بالجنت ان کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر بس وہ لوگ جو نیک بدبخت ہوئے وہ آگ میں ہوں گے ان کے لیے اس میں زفیر ہوگی زفیر کس کو کہتے ہیں مولانا اخراج النفس ایک ہے نفس اور ایک ہے نفس نفس کا معنی جان ذات وغیرہ اور نفس کہتے ہیں سانس کو مولانا فا کے فتحے کے ساتھ وہ شہیق اور شہیق ہوگی اردہ ای رد النفس بھائی سانس کا واپس لوٹانا خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے مادامت السماوات والارض جب تک زمین اور آسمان ہیں بھائی یہ زمین اور آسمان تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو بتلایا علامہ طبرانی میں بھائی کہ السماوات الاخرت و ارضها آخرت کے زمین اور آسمان مراد ہیں مولانا اور وہ ہمیشہ ہوں گے تو ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں یا مولانا یہ دنیا کے آسمان اور زمین مراد ہیں لیکن بطریق کنایا کے مولانا یہ کنایا ہے جب عام محام بول چال میں لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کی ابدیت کو بیان کرنا مقصود ہو تو کیا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے جب تک زمین اور آسمان ہیں مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہے یہ ماں السماوات الاخرت و ارضها یہ او هذه العبارۃ کنایۃ عن التعبیدی یا یہ عبارت یہ زمین اور آسمان تو دنیا ہی کی مراد ہیں لیکن یہ عبارت کنایا ہے کس سے تعبید ہمیشگی سے ونفی الانقطاع اور انقطاع کے نفی سے کہ کبھی منقطع نہیں ہوگی یہ سزا الا ما شاء ربک مگر وہ جو آپ کا رب چاہے الا وقت مشیت اللہ تعالی سمجھ میں آیا بھائی بتلایا کہ یہ ماں مصدریہ ہے علامہ طبرانی کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ماں مصدریہ کی طرف تو ماں مصدریہ اپنے ماں بعد کو کیا کر دیتا ہے مولانا مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے تو ما شاء کس معنی میں مشیت کے معنی میں ہوا اور وہ ظرف مصدر تعویلی جب مستثنا واقع ہو مصدر تو یہ مصدر حقیقتن ہے یا تعویلن ہوا ما اور شاء مل کر بنے والا نا حقیقتن تو یہاں مصدر تو یہ مصدر تعبیلی جو ہوتا ہے یہ جو ظرفیت کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اس میں وقت کا معنی پایا جاتا ہے اس لیے پہلے وقت کا مشیتی وقت کا لفظ کیا کیا انہوں نے نکالا اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں اس میں ظرفیت کا معنی نہیں ہوتا بلکہ اس سے پہلے وقت کا لفظ مضاف محذوف نکالنا پڑتا ہے بھائی الا ما شاء ربک الا وقت مشیت اللہ تعالی اللہ کی مشیت کے وقت ان ربک فعال لما یرید بے شک آپ کا رب کرنے والا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے کیا ارادہ کرتا ہے من تخلید البعضی یعنی بعض کو ہمیشہ رکھنا اس جہنم میں کل کفاری جیسے کفار ہیں و اخراج البعضی اور بعض کا نکالنا جیسے فساق ہیں سمجھ میں آیا بھائی جہنم میں تو سب ڈالے جائیں گے جو بدبخت ہیں ان میں کفار بھی ہوں گے اور کچھ مسلمان بھی ہوں گے نافرمان تو ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر تو یہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مگر جن کو آپ کا رب چاہے ان کو نکال لے گا اور کن کو نکالا جائے گا جو مسلمان تھے فاسق مولانا اس لیے کہا اخراج الباد کل فساق ہے بس فاسق یہ استثناء سے فساق مراد ہیں ان کو نکالیں گے اللہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا باقی وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے ففی الجنتِ وہ پس وہ جنت میں ہوں گے خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے مادامت السماوات والارض تک زمین اور آسمان الا ما شاء رب مگر جن کو آپ کا رب چاہے عطاء غیر مجزوز اے غیر مقطوع یہ ایسی جزا ہے، ایسی عطا ہے جو کبھی منقطع ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ الا نہایت تک یہ مولانا طویل ہے، کبھی بھی اس کی انتہا نہیں آئے گی مولانا. ومان الاستثناء، اچھا یہاں استثناء کا کیا معنی بھائی؟ بھائی جو نیک بخت ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مگر جن کو آپ کا رب چاہے، کیا معنی؟ کچھ لوگ ہمیشہ نہیں رہیں گے جنت میں. بھائی جنت میں تو خلود ہی خلود، جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا ہمیشہ اس میں رہے گا. اور یہ بھی استثناء مولانا، اس سے بھی فساق مراد ہیں، فاسق لوگ مراد ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو جہنم کے اندر بھی خلود ہے، جنت کے اندر بھی خلود ہے، لیکن جو فاسق لوگ ہوں گے ان کا جہنم میں خلود بھی ناقص، یعنی ان کو نکال لیا جائے گا، ہمیشہ رہیں گے تو وہ خلود کیا ہوا؟ ناقص ہوا، کہ ان کو کیا کر لیا جائے گا؟ نکال لیا جائے گا. اور انہی فاسقین کے لیے جنت کے اندر خلود بھی ناقص، ناقص اس اعتبار سے کہ کچھ لوگوں کا خلود پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور ان کا خلود کیا ہے؟ بعد میں شروع ہو رہا ہے. تو اس میں کمی آ گئی ابتدا کے اعتبار سے، اور وہاں کمی آئی تھی انتہا کے، وہاں جہنم میں خلود انتہا ان نہیں تھا اور یہاں خلود ابتدا ان نہیں ہے. تو یہ ثانی الا ما شاء ربک سے، یہ کون سے خلود میں، خلود فی الجنت کے اندر جو نقصان آ رہا ہے وہ بیان ہو رہا ہے، وہ فاسقین مراد ہیں مانو. ومان الاستثناء فی الاول، اور استثناء کا معنی اول میں یہ ہے کہ ان بعض الاشقیاء لا یخلدون، کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، بعض بدبخت کل عصات من المومنین، جیسے کہ مومنین میں سے نافرمان ہو، الذین شقوا بالعصیان، جو بدبخت ہوئے نافرمانی کے ساتھ، وفی الثانی، اور ثانی کے اندر جو استثناء تھا، ان بعض الصعداء لا یخلدون فی الجنت، کے بعض نیک بخت کیا ہوں گے؟ وہ جنت میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. بھائی وہ لوگ بعض نیک بخت، کون سے نیک بخت؟ بھائی وہی گناہگار مسلمان ہیں، تو وہ بھی نیک بخت ہی ایک اعتبار سے کہ ایمان کی دولت ان کے پاس ہے، تو ابتدان وہ جدا ہو جائیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ ہمیشہ جنت میں نہیں رہیں گے. بل یفارقونہا ابتدان، بلکہ جدا ہو جائیں گے ابتدان، یعنی ارحمک اللہ، یعنی ایام عذابہم، یعنی اپنے عذاب کے ایام میں. کل فساق من المومنین الذین سعدوا بالایمان، جیسے فساق ہیں مومنین میں سے جو نیک بخت ہوئے ایمان کے ساتھ. والتعبید من مبدا معین، اور تعبید ایک مبدا معین، ہمیشگی مولانا مبدا معین سے، کما ينتقض باعتبار الانتہائی وکذلک ينتقض باعتبار الابتدائی. بس جب تعبید ہے کس سے مولانا؟ مبدا معین ہے، کفار کا جہنم میں رہنا ہمیشہ کے لیے، یہ بھی ایک وقت مقرر سے شروع ہو رہا ہے، اور مومنین کا جنت میں ہمیشہ رہنا یہ بھی کیا ہے؟ وقت معین، جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے ہمیشگی شروع ہو گئی ان کی، یہ جیسے جنت میں داخل ہو گئے ہمیشگی ان کی شروع ہو گئی. لیکن یہ جو مبدا معین سے تعبید آ رہی ہے، یہ جیسے کہتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے باعتبار الانتہا، انتہا کے اعتبار سے. وَكَذَلِكَ يَنْتَقِضُ باعتبار الابتدا، تو اسی طرح یہ ٹوٹ جاتی ہے ابتدا کے بھی اعتبار سے، جیسے جنتیوں میں ہوگا. فَقَدْ جَمَعَ الْأَنْفُسَ، پس جمع فرمایا اللہ تعالیٰ نے نفسوں کو، فی قوله، اپنے نفس اس قول کے اندر، لا تکلم نفس ثم فرق بینہم، پھر تفریق ان کے بیچ بھی، ان بعضہم شقی و بعضہم سعید، بعض ان میں سے اس بدبخت ہیں بعض نیک بخت، بقول ہی اپنے اس قول کے ساتھ، مولانا فمنہم شقی و سعید، ثم قسم، پھر تقسیم فرمایا، بھی ان اضاف الی الاشقیاء، کے اضافت کر دی بدبختوں کی طرف، ما لہم، جو ان کے لیے ہے، من عذاب النار، یعنی آگ کا عذاب، وَإِلَى السُّعَدَاءِ مَا لَهُمْ، اور نیک بختوں کی طرح اس کی نسبت کر دی جو ان کے لیے ہے، من نعیم الجنت، یعنی جنت کی نعمتیں، بقوله، اس قول کے ساتھ تقسیم کی، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا إِلَىٰ آخِرِهِ، آخر تک. بھائی یہ بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ وَقَدْ يُتَلَقُوا، تقسیم اعلی امرائنی. بھئی ابھی تک آپ نے تقسیم پڑھی، آپ تقسیم کے دو اور معنی آپ کو بتلائیں گے. پہلے تقسیم تو یہ تھی کہ متعدد کو ذکر کیا جائے، پھر ہر ایک کے علی تعین آگے حکم کو بیان کیا جائے. آپ کہتے ہیں تقسیم کی ایک قسم یہ ہے کہ متعدد کو بیان کیا جائے اور ہر ایک کے ساتھ ساتھ اس کے حکم کو بھی، متعلق چیز کو بھی بیان کیا جائے. وقد یطلق التقسیم علی امرین، اور کبھی کبھار اطلاق تقسیم کا دو امور پر ہوتا ہے، آخرین دو دوسرے امور پر. احدہما، ایک یہ ہے، ان یذکر احوال الشیء مضافا الی کل من تلک الاحوال ما یلیق به، کہ کسی شے کے احوال ذکر کیے جائیں جو مضاف ہو رہے ہیں، یعنی ان کی نسبت ہو رہی ہو. الی کل من تلک الاحوال ما یلیق به، ان احوال کی طرف بھائی جو ان کے مناسب ہیں، ان تمام احوال میں سے ہر ایک کے جو مناسب ہے اس کے ساتھ ذکر ہوگا. فقول ہی، جیسے شاعر کہتا ہے، ساطلب حقی بالقنا و مشائخ، ٹھیک ہے، یہ میں ان قریب طلب کروں گا اپنے حق کو. بالقنا، کس کے ساتھ؟ نیزوں کے ساتھ. و مشائخ، اور اپنے مشائخ جو میرے قبیلے والے ہیں بڑے. کانہم من طول ملتسم مردو، کانہم من طول، گویا کہ وہ التسم، التسام مرنا کہتے ہیں نقاب اوڑھنا، نقاب اوڑھنا. تو وہ جنگ کے اندر عرب کیا کرتے تھے، منہ پر کیا اوڑھ لیا کرتے تھے؟ نقاب اوڑھا کرتے تھے بھائی. تو کہتے ہیں جب نقاب اوڑھ لیتے ہیں، ان کی داڑھ بڑے ہیں، داڑیاں بھی ہیں، لیکن جب نقاب اوڑھ لیتے ہیں تو ان کی داڑیاں چھپ جاتی ہیں، تو یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے وہ امرد ہوں. مولانا امرد وہ شخص جو نوجوان تو ہے لیکن ابھی اس کی داڑھی نہیں نکلی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امرد. تو یہ لوگ بھی ہیں، یہ جب نقاب اوڑھ لیتے ہیں تو یوں ہی معلوم ہوتے ہیں اگرچہ بڑی عمر کے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ امرد. اس کی جمع مرد آ رہی ہے ہمارا نام. کانہم من طول ملتسم مردو، گویا کہ وہ نقاب اور مل بوجہ نقاب اوڑھنے کے طول کی وجہ سے گویا کہ مردو، یہ کیا ہیں؟ امرد ہیں. ثقال، یہ ثقال بڑے ہی بوجھ، بڑے ہی کیا ہیں؟ وزنی ہیں. علی شدت وقعتہم علی الاعداء، شدت سے دشمن پر حملہ کرنے کی وجہ سے. اذا لاقوا، جب وہ ملاقات کریں، اے حاربوا، یعنی جب وہ جنگ کریں. میری قوم کے مشائخ کیسے ہیں؟ وہ بڑے ہی بھاری ہیں جب وہ دشمن پر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ بڑا سخت حملہ کرتے ہیں. خفافین، اور بڑے ہی ہلکے ہیں. ای مسرعین الی الاجابتی، بڑے ہی ہلکے ہیں، یعنی جیسے ان کو پکارا جائے فوراً وہ حاضر ہوتے ہیں. مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بڑے اس بات جواب دینے میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ خفیف ہوں گے، خفیف بدن ہو تو انسان ہر کام کے لیے فوری حرکت کرتا ہے، اور کیا ہو؟ وزنی بدن ہو تو پھر مشکل ہوتی ہے. تو کہاں خفا، خفیف ہیں یہ بڑے بیتبار جواب دینے کے. جیسی ان کو جنگ کے لیے بلاؤ فوراً دوڑتے ہوئے پہنچتے ہیں. خفاف ان اذا دعو، جب ان کو پکارا جائے. الا کفایت مہم، مہم کہتے ہیں اہم کام مولانا، امر عظیم کو. جب انہیں اکفایا کا معنی انجام دینا، جب انہیں کسی امر عظیم کو انجام دینے کے لیے بلایا جائے تو بڑے ہی ہلکے ہیں. وہ دفاع ملم، اور جب ان کو کسی نازل شدہ چیز کے لیے، کسی نازل ہونے والی چیز کے دفاع کے لیے بلایا جائے، تو کوئی واقعہ پیش ہے اس کے دفاع کے لیے، جنگ وغیرہ، تو اس کے دفاع کے لیے بڑے ہلکے ہیں، فوراً آتے ہیں. کثیر اذا شدو، بڑے ہی کثیر ہیں. اذا شدو، جب وہ حملہ کرتے ہیں، بڑے ہی کثیر معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کیا ہے؟ ایک گویا کہ ہزار کے برابر ہی ہے. کثیر اذا شدو، بڑے ہی کثیر ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں جب وہ حملہ کرتے ہیں. لقیام واحد مقام الجماعت، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک پوری جماعت کے قائم مقام ہے. قلیل اذا عدو، بڑے قلیل ہیں جب وہ، اذا عدو جب ان کو گنا جائے، گنیں گے آپ تو بڑے تھوڑے سے ہیں. تو دیکھو مولانا تقسیم کا ایک اور معنی کہ متعدد چیزیں ذکر کی اور ہر ایک کو کیا کیا، نہیں ایک چیز کے متعدد احوال ذکر کیے اور ہر ایک کے مناسب چیز کو ساتھ بیان کیا. مولانا دیکھیے، اے وہ مشائخ کے بارے میں بتلایا، ثقال اذا لاقوا، تو ان کی حالت بیان کر رہے ہیں، چار حالتیں پانچ حالتیں بیان کی، کون کون سی، ثقال بوجھل ہیں، وزنی ہیں، خفاف ہلکے ہیں، کثیر بہت زیادہ ہیں، قلیل اور تھوڑے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ اس کے مناسب جو چیز تھی اس کو ذکر کیا کہ وزنی کب ہیں جب دشمن پر حملہ کرتے ہیں، ہلکے کب ہیں جب ان کو پکارا جائے، کثیر کب ہیں جب وہ دشمن پر حملہ کریں، اور قلیل کس وقت ہیں جب ان کو شمار کیا جائے. تو ہر ایک چیز کے مختلف احوال کو ذکر کیا اور ہر ایک کے مناسب کو ساتھ ذکر کیا. ذکر احوال المشائخ، شاعر نے مشائخ کے احوال کو ذکر کیا، واضاف الى كل حال ما يناسبها، اور نسبت کر دی ان میں سے ہر حال کے اس چیز کی جو اس کے مناسب ہے، بان اضاف الى الثقل حال الملاقات، اضافت کر نسبت کر دی ثقل کی طرف ملاقات کے حال کی کہ وہ ثقیل کب ہوتے ہیں، ملاقات کے وقت، والى الخفت حال الدعاء، اور خفت کی طرف کس چیز کی نسبت کی، دعا کے وقت جو خفیف ہوتے ہیں جب ان کو، وہاں قضا الى الاخری، اور اسی طرح آخر تک. اچھا احوال ہیں، اچھا وسطانی استفا وقتانی شی، اور دوسری قسم کیا ہے، نفس الامر میں ایک چیز کی جتنی اقسام ہو ان سب کو شمار کر لینا. والا سمجھ میں آیا، جیسے الکلمہ تو اسم و فعل و، تو کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو دیکھو کلمے کی تین ہی اقسام ہیں اور ان تینوں کو شمار کر لیا تو یہ کیا کہلائے گا، یہ بھی وہ تقسیم کی قسم ہے. وسطانی صفہ و اقسام شے، اور دوسری جو ہے کسی شے کی اقسام کو پورا شمار کر لینا، یعنی نفس الامر میں جتنی قسمیں ہیں سب کو شمار کرنا. جیسے مولانا دیکھو، مولانا ایک انسان ہے شادی شدہ ہو تو جو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہے، اس کے چار حالتیں ممکن ہیں. ایک یہ، یا تو اس کے صرف بیٹے پیدا ہوں، یا صرف بیٹیاں پیدا ہوں گی، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں گے، یا کچھ بھی نہیں ہوگا. ان چار کے علاوہ کوئی حالت ممکن ہے نہیں. تو اور ان چاروں احوال کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں بھائی، قول ہی تعالیٰ، جیسے اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا، جس کو اللہ چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کے لیے چاہتے ہیں مولانا بیٹے اور بیٹیاں مذکر مؤنث کو ملا دیتے ہیں، اس دونوں دے دیتے ہیں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتے ہیں بانج بنا دیتے ہیں. فإن الإنسان إما لا يكون له ولد، اس لیے کہ انسان کی یا تو اولاد نہیں ہوگی، اور یکون له ولد، یا اس کی اولاد ہوگی، ذکر صرف مذکر اور یعنی بیٹے ہوں گے، اور انسا یا مؤنث یعنی صرف بیٹیاں ہوں گی، اور ذکر و انسا یا بیٹے بیٹیاں دونوں ہوں گے. وقد استوفى في الآية جميع الأقسام، تحقیق شمار کی ہیں آیت کے اندر تمام اقسام بھائی، اے ومن ہو اے من المانوی، یہ تجرید اور مانوی میں سے ایک تجرید ہے. تجرید اس کو کہتے ہیں مولانا کہ ایک موصوف سے دوسرے موصوف کو نکال لینا، ایک موصوف سے دوسرے موصوف کو نکال لینا مبالغہ کرنے کے لیے کہ یہ موصوف اس وصف کے اندر کمال کو پہنچا ہوا ہے، اتنے کمال اس مقام کو پہنچ چکا ہے کہ اس موصوف سے اس جیسا ایک اور موصوف نکالنا ممکن ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک موصوف سے کیا کر لینا، دوسرے موصوف کو نکالنا مبالغہ کرنے کے لیے کہ یہ موصوف جو ہے موصوف ہوا ہے جس کے اندر کوئی وصف پایا جائے، تو یہ موصوف اس وصف کے اندر اس مرتبے کو پہنچ چکا ہے کہ اس موصوف میں سے اسی جیسا ایک اور موصوف نکالنا بھی ممکن ہے. جیسے مولانا، اور یہ عام استعمال بھی ہے مولانا، عرب کہتے ہیں لی من فلان صدیق حمیم، فلان میں میرے لیے ایک گہرا دوست ہے، فلان میں میرے لیے کیا ہے، فلان میں ایک گہرا دوست ہے. بھائی فلان تو خود کیا ہے، آپ کا گہرا دوست ہے، لیکن بتلانا چاہتا ہے کہ وہ دوستی میں صداقت میں اتنے مقام کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے ایک اور ایسا ہی گہرا دوست نکالنا ممکن ہے. تو فلاں میں میرے لیے گہرا دوست، جیسے کہتے ہیں مولانا کتاب میں 10 ابواب ہیں، کتاب حالانکہ انہی 10 ابواب کا نام تو کتاب ہے، انہی 10 ابواب کا نام کیا ہے، کتاب ہے. تو کتاب میں 10 ابواب کی کتاب تو خود وہی 10 ابواب کا نام ہے. یا کہتے ہیں مولانا لشکر میں 1000 آدمی ہیں، بھئی لشکر تو خود انہی 1000 آدمیوں کا نام تھا، تو 1000 آدمیوں میں 1000 آدمی، سمجھ میں ہے؟ تو یہ مطلب، تو یہ کم مبالغہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک صفت کے اندر کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ اس سے ایک اور جیسا اس جیسا موضوع نکالنا ممکن ہے. وہ ہوا، پھر مولانا یاد رکھو، چلو آگے آ جائے گا. وہ ہوا انتظامین امرن ذی صفتین، اور وہ یہ کہ نکالا جائے ایک امر سے جو صفت والا ہو، یعنی موصوف سے، امرن آخر ایک اور امر، مثلہ امرن آخر مثلہ ایک اور امر اسی کے مثال، یعنی اسی جیسا ایک اور موصوف نکالا جائے، مثلہ جو اسی کے مثل ہو، فیہا ای فی صفتی، کس کے اندر، اس صفت میں اس جیسا ہو، اے مماثل، ان بتلا رہے ہیں ضمائر کے مرجع، اے مماثل لذلک الامر ذی صفت، جو مماثل ہو مولانا اس موصوف کے، فی تلک صفت، اس صفت کے اندر، مبالغتن، کس لیے کیا جاتا ہے، مبالغہ کرتے ہوئے، اے لیاجز مبالغتی، وذلک لکمالہا، اور یہ کس لیے کہ یہ کیا ہے، موصوف کامل ہے، لکمالہا کہ کامل ہے، اے تلک صفت کمالہا ای تلک صفت فیہ، ہذا کا مرجع بتلایا کہ وہ صفت کامل ہے، فیہ ای فی ذلک الامر، اس موصوف کے اندر، حتی کانہ بلغ من الاتصاف بتلک صفت الی حیث، یہاں تک کہ وہ مولانا اس صفت کے ساتھ متصف ہونے میں پہنچ چکا، الی حیث اس مرتبے تک، یصح و ینتزع منہ موصوف آخر، کہ نکالا جائے اسے ایک اور موصوف کو، بتلک صفت، جو موصوف ہو کس سے، اس صفت سے. وہ ہوا تجرید و اقسام، تجرید مولانا پھر 7 قسم پر ہے بھائی، کتنی قسم پر، تجرید کئی قسم پر ہے بھائی، یا تو تجرید میں حرف جر کے ساتھ وہ انتزاع جو کیا ہے حرف جر کے واسطے سے ہوگا، یا حرف جر کے واسطے سے نہیں ہوگا. حرف جر کے واسطے سے ہو تو پھر یا وہ من کے ذریعے ہوگا، یا فی کے ذریعے، یا با کے ذریعے، کتنے ہو گئے، یہ 3 ہو گئے بھائی، من کے ذریعے ہوگا، یا فی کے ذریعے، یا با کے ذریعے. پھر یہ با جو ہے داخل ہوگی منتزع پر یا منتزع منہ پر، منتزع جس کو نکالا گیا ہے، منتزع منہ جس سے نکالا گیا ہے، تو ایک موصوف کو سے دوسرے موصوف کو نکالا تو با داخل ہوگی، یا جس کو نکالا ہے اس پر با داخل ہوگی، یا جس موصوف سے نکالا ہے اس پر کیا داخل ہوگی. کل کتنی صورتیں ہو گئیں، 4. تو پہلی صورت کے کسی، یہ انتزاع کسی حرف جر کے ذریعے ہوگا، یا انتزاع حرف جر کے ذریعے، اگر حرف جر کے ذریعے انتزاع ہو تو اس میں 4 صورتیں بن گئیں، یا با کے ذریعے انتزاع ہوگا، یا فی کے ذریعے، یا مین کے ذریعے، اور با میں 2 صورتیں ہو گئیں، تو کل کتنی ہو گئیں، 4 صورتیں. اور اگر یہ انتزاع ہر کسی حرف جر کے ذریعے نہ ہو تو پھر اس میں کنایا ہوگا یا کنایا نہیں ہوگا، اگر کنایا نہیں تو پھر اس کے اندر متکلم اپنے نفس سے انتزاع کرے گا، یا اپنے نفس سے انتزاع، غیر سے انتزاع کرے گا. تو کل 7 صورتیں بنتی ہیں بھائی، کتنی صورتیں، دوبارہ سن لو، سات صورتیں کیسے بنتی ہیں؟ کہ یہ جو انتزاع ہے یہ کسی حرف جر کے ذریعے ہوگا یا بغیر حرف جر کے ذریعے ہو تو یا مین کے ذریعے ہوگا یا فی کے ذریعے ہوگا یا با کے ذریعے، اور با میں ہیں دو صورتیں کہ یا تو یہ منتزا پر داخل ہوگی یا منتزا من ہو، تو یہ چار صورتیں حرف جر والی ہوئیں. اور اگر کسی حرف جر کے واسطے سے انتزاع نہ ہو تو پھر اس کے اندر کنایا ہوگا یا کنایا نہیں، اگر کنایا نہیں تو پھر اس صورت کے اندر متکلم غیر سے انتزاع کرے گا یا اپنے نفس سے انتزاع کرے گا. تو کتنی صورتیں ہو گئیں؟ سات صورتیں. وہوا تجرید و اقسام منہا ما یکون بمین تجریدیت، وہ ایک وہ قسم ہے جو مین تجریدیہ کے ساتھ ہو. یہ جو مین باقی آئیں گے ان کو کیا کہیں گے؟ تجریدیہ کہیں گے، حروف تجریدیہ. ایک وہ قسم ہے جو مین تجریدیہ کے ساتھ ہو، جیسے قور عربوں کا یہ لی من فلان صدیق حمیم، فلان میں میرے لیے کیا ہے؟ گہرا دوست ہے. تو دیکھو مین کے ساتھ ذکر ہوا، اے قریب یحتم لامرہ، قریبی دوست ہے، یحتم لامرہ جو اس کے معاملے کا کیا کرتا ہے؟ خیال رکھتا ہے، اہتمام کرتا ہے. اے بلغ فلان من الصداقت حدا صح معه اي مع ذلك الحد ان يستخلص منه اخر اي من فلان صديق مثله فيها اي في الصداقت، یعنی بلغ پہنچا ہے فلان دوستی کے اندر ایسی حد کو کہ صحیح ہے اس کے ساتھ، یعنی اس مرتبے کے ساتھ صحیح ہے کہ نکالا جائے اس سے ایک اور، بھائی کس سے نکالا جائے؟ اس فلاں سے. کیا نکالا جائے؟ ایک اور دوست مثل ہو، جو اسے کے مثل ہو. فیہا کس کے اندر؟ آئی فی صداقت دوستی کے اندر، فلاں دوستی کے اتنے مرتبے کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے اسی جیسا ایک اور دوست کو نکالنا بھی. وَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِالْبَاءِ تَجْرِیدِیَتِ، پھر اور میں سے ایک وہ قسم ہے جو باء تجریدیہ کے ساتھ آئے. پھر باء تجریدیہ میں نے بتلایا تھا کہ ابھی منتزا پر داخل ہوگی اور کبھی منتزا، تو یہ ادا باء تجریدیہ وہ جو داخل ہوگی علی المنتزا منہ پر داخل ہوگی، جیسے قولہم لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، اگر تو نے فلان سے سوال کیا اور مانگا تو تو نے یقیناً اس کے سبب سے مانگا سمندر سے. کس سے مانگا؟ بھئی فلان شخص سمندر کے سخاوت میں، مولانا مثال ذکر کیجئے، بطور مثال کے ذکر کیا جاتا ہے سمندر کو، تو بہت بڑا سخی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یہ سمندر ہے، بحر ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ اگر تو نے فلان آدمی سے کچھ مانگا اور سوال کیا تو نے اس کے سبب سے، دراصل کس سے مانگا ہے؟ سمندر سے مانگا. بھائی سمندر تو وہ خود ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ اس کے سبب سے کس سے مانگا ہے؟ گویا وہ سخاوت میں اتنے کمال کو پہنچ چکا ہے کہ اس جیسا ایک اور بحر اور ایک اور سخی اس سے نکالنا ممکن ہے. اور نیز دیکھو مولانا، بیہی یہ ضمیر کس کو راجع؟ وہ شخص مولانا جس سے آپ نے ایک اور سخی کا انتظار کیا، تو وہ منتزا منہ ہوا، تو با کس پر داخل ہو رہی ہے؟ منتزا منہ پر، کے جس سے آپ نے سمندر کو نکالا ہے اس پر با داخل ہو رہی ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ بالغ فی اتصافہ بالسماحت حتی انتزا منہ بحرا فی السماحت، سماحت سخاوت، وہ پہنچ چکا ہے مولانا سخاوت کے ساتھ متصف ہونے میں اس مقام تک، یہاں تک کہ نکالا گیا اس سے ایک اور سمندر کو سخاوت میں. وَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِدُخُولِ بَاءِ الْمَعِيَّةِ فِي الْمُنْتَزَى، دوسری وہ قسم ہے کہ بائے معیت داخل ہو. کس پر مولانا؟ منتزا پر داخل ہو، جیسے یہ شعر ہے مولانا، وَشَوْهَا أَتَعْدُ بِي إِلَى سَارِخِ الْوَغَى بِمُسْتَلْئِمٍ مِثْلَ الْفَنِيقِ الْمُرَحَّلِ. وَشَوْهَا مولانا اشوہ کی مؤنث ہے، بد صورت بد شکل. حرف یہ یاد رکھو مولانا، گھوڑوں میں جو بدشکل ہوتا ہے وہ اعلیٰ شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ عمدہ قسم کا شکل والا گھوڑا معلوم ہوا ہے اس نے کبھی مشکلات اور حوادثات اور جنگوں کا سامنا ہی نہیں کیا، ہمیشہ بڑی راحت اور آرام کے اندر رہا ہے. جبکہ بدصورت گھوڑا وہ ہوگا جس پہ کہیں نیزے کا زخم ہوگا، کہیں تلوار کا زخم، کہیں کان کٹا ہوا ہے کچھ، لیکن اس کو عرب میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ بڑا عمدہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی تجربہ کار اور اعلیٰ گھوڑا ہے اور جرأت والا. وشوہا اور ایک بدصورت قسم کا وروب اے روب شوہا بہت سے مولانا بدصورت گھوڑے تادو بھی مجھے لے کر تیزی سے دوڑتے ہیں الا صارخ الوغا صارخ مانا چیخنے والا وغا کہتے ہیں جنگ جنگ میں چیخنے والا یعنی مدد کے طلب کرنے والا یا جنگ کی طرف بلانے والا مراد ہے مولانا جنگ کی طرف جب کوئی بلانے والا بلاتا ہے یا جنگ کے اندر کوئی مدد کے لیے چیختا ہے تو مجھے بڑے بہت سے بدصورت گھوڑے ہیں جو مجھے ہمیشہ لے کر دوڑ پڑتے ہیں اس شخص کی طرف بمتلئمین ایک زرہ پوش شخص کے ساتھ کس کے ساتھ مجھے لے کر دوڑ پڑتے ہیں ایک زرہ پوش شخص کے ساتھ مثل الفنیقی فنیق کہتے ہیں مولانا محترم نر اون کو بھائی محترم نر اونٹ سمجھ میں آیا عرب کیا کرتے تھے بعض اونٹوں کو محترم سمجھتے تھے ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان پر پھر سواری کو کیا کر دیتے تھے ترک کرتے تھے سواری نہیں ہوتے تھے اور پھر ان کو باندھتے بھی نہیں تھے مولانا آزاد چھوڑ دیتے تھے کوئی بھی انہیں کچھ نہیں کہتا تھا ان کو نہایت ہی کیا کیا جاتا قابل احترام سمجھا جاتا تھا تو فنی کہتے ہیں مکرم محترم مولانا عزت والا مرحل جس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہو بھیج دیا گیا ہو اپنے مکان سے تو جو لے کر دوڑ پڑتے ہیں مجھے ایسے زیرہ پوش شخص کے ساتھ لے کر وہ گھوڑے دوڑ پڑتے ہیں جو فنیق مرحل کی طرح ہوتا ہے محترم آزاد اونٹ کی طرح ہوتے ہیں وہ زیرہ پوش شخص کس کی طرح ہیں آزاد اونٹ کی طرح ان جیسے ایک زیرہ پوش کو میرے ساتھ لے کر دوڑ پڑتا ہے اب یہ شاعر اپنے بارے میں ہی بتلا رہا ہے کہ میں جنگ کے لیے اتنا ہر وقت تیار ہوں اتنا تیار ہوں کہ اس صفت میں اتنے کمال کو پہنچ چکا ہوں کہ مجھ سے ایک اور زیرہ پوش اور ایک اور جنگ کے لیے تیار آدمی کا منتظر کرنا ممکن ہے وَشَوْحَا اَي فَرَسُن قَبِيحُ الْمَنْزَرِ یعنی قبیح المنظر فرس بدصورت گھوڑا لسعتی بھئی بدصورت کیوں ہے کہتے ہیں یا تو لسعتی اشداقیہ اس کے جبڑے بڑے وسیع ہیں جبڑے کیا ہیں بڑے وسیع ہیں اشداق جمع شدق جبڑے کو کہتے ہیں اولیما اصابہ من شدائد الحرب یہ اس وجہ سے بدصورت ہے کہ اس کو شدائد الحرب پہنچی ہے جنگ کی شدتیں پہنچی ہیں تادو تسرعو بھی مجھے تیزی سے لے کر جاتا ہے الہ سارخ الوغا جنگ میں چیخنے والے کی طرف اے مستغیث ان فی الحرب یعنی جنگ میں فریاد کرنے والے کی طرف بمستلئمین بھئی کس کے ساتھ مستلئم کہتے ہیں اے لابسی لعمتین بھئی لاما کہتے ہیں زیرہ کو لابس پہننے والا زیرہ پہننے والے کے ساتھ یعنی زیرہ پوش کے ساتھ وہی دیرعو اور یہ کیا ہے لاما کس کو کہتے ہیں زیرہ کو والباء للملابسہ والمصاحبہ اور با کس لیے ہے ملابسہ اور مصاحبت کے لیے ہے سمجھ میں آیا مثل الفنیق اور وہ زیرہ پوش کس کے مثل ہوتا ہے فنیق کے مثل وہو الفحل المکرم و محترم اونٹ ہے المرحل من رحل البعیر یہ رحل البعیر سے ہے اور اس کا معنی ہے اشخصہو عن مکانہی ای اطلقہو و ارسلہو اس کو اپنی جگہ سے چھوڑ دینا اور بھیج دینا یعنی نہ باندھنا ای تعدو بی اور یعنی مجھے لے کر دوڑتا ہے وَمَعِي مِن نَفْسِ اور میرے ساتھ میرے نفس میں وَمَعِي اور میرے ساتھ مستعد دون ایک جنگ کے لیے تیار شخص بھی ہوتا ہے مِن نَفْسِ کس میں سے میرے ہی میرے نفس میں سے ہی مستعد لِلحرب جنگ کے لیے تیار شخص ہوتا ہے بَالَغَ فِي اسْتِعْدَادِهِ لِلحرب شاعر نے مبالغہ کیا اپنی جنگ کے لیے تیار رہنے میں حَتَّن تَزَا مِنْهُ آخَرَ یہاں تک کہ نکال لیا بھئی اپنے نفس میں سے اپنی ذات میں سے ایک اور کو بھئی وَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِدُخُولِ فِي اور کبھی کبھار کیا ہوگی تجرید کس کے ساتھ ہوگی فی داخل ہوگی فی المنتظہ منہو کس پر منتظہ منہو پر جیسے اللہ کے اس قول میں ہے لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ بھئی جنتیوں جہنمی کیلئے جہنم میں دار الخلد ہوگا ہمیشگی کا گھر ہوگا بھئی جہنم تو خود ہمیشگی کا گھر ہے تو فیہا دار الخلد یہ کیا ہے تجرید ہے یعنی ہمیشگی کی صفت میں یہ اتنے کمال کو پہنچ چکی ہے کہ اس سے ایک اور کیا ہے دار الخلد نکالنا ممکن ہے وہی جہنم، اور یہ جہنم لہم فیہا دار الخلد ای جہنم، جہنم ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ جہنم، دار الخلد سے مراد جہنم ہے. وہی دار الخلد، اور یہ خود کیا ہے؟ دار. لیکن منہا دار خلد، لیکن انتظار کیا اس سے ایک دار، لیکن انتظار منہا دار خلد اخرى، لیکن اس سے ایک اور دار خلد کا انتظار کیا. وجعلها معددا فی جہنم، اور اس کو تیار بنایا کس کے اندر؟ جہنم میں، یعنی جہنم میں دار الخلد بنا دیا. لأجل الکفار، کفار کے لیے، تحویلا لامرها، اس جہنم کے معاملے کو ہولناک بنانے کے لیے. جہنم بڑی ہولناک ہے مولانا، اس میں کیا ہے کہ عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہوگا. اتنی اس میں ہمیشگی والی صفت ہے کہ اس سے ایک اور دار الخلد کا نکالنا ممکن. وہ مبالغتن، اور مبالغہ کرتے ہوئے، فی اتصافہا بشدت، جہنم کے شدت کے ساتھ متصف ہونے میں، شدت کے ساتھ متصف ہونے میں مبالغہ کرتے ہوئے ایسا کیا. ومنہا ما یکون بدون توسط حرف، اور ایک تجرید ہے جو بغیر توسط حرف ہوگی، جیسے یہ شعر ہے مولانا، فلئن بقیت لارحلن بغزوۃ تحوی ای تجمع الغنائم او یموت کریم. فلئن بقیت، شاعر مولانا جنگ کے اندر گیا تھا، زخمی ہو گیا. زخمی ہونے کے بعد کہتا ہے اگر میں زندہ باقی رہا تو میں ضرور نکلوں گا، کوچ کروں گا ویسے غزوے میں. تحوی ای تجمع الغنائم، کہ وہ غزوہ غنیمتوں کو جمع کرنے والا ہوگا، ایسا غزوہ جس میں کامیابی ملے گی اور کیا ہوگی؟ غنیمتیں جمع کریں گا. وہ غزوہ یعنی غزوے والے غنیمتیں جمع کریں گے. او یموت کریم، یا او بمانے الا کے ہے، الا ان کے ہے، یا الان الا، یا یہ یہاں تک کہ یموت کریم، ایک سخی شخص مر جائے گا. میں زندہ رہا تو کیا کروں گا؟ غزوے میں جاؤں گا، یا ایک سخی شخص مر جائے گا. تو یہ سخی شخص کیا ہے؟ اپنا بدلا رہا ہے کہ میں اتنا سخی ہوں کہ مجھ سے ایک اور سخی کا انتظار کرنا کیا ہے؟ ممکن ہے. یعنی بالکریمی نفسہ، ارادہ کیا کریم سے اپنے نفس کا شاعر نے. انتظار من نفسی ہی کریمن، اور انتظار کیا اپنے نفس سے ایک کریم کا. مبالغتن فی کرمی ہی، مبالغہ کرتے ہوئے اپنی سخاوت کے اندر. سمجھ میں آیا بھائی؟ سنت تجرید چل رہی تھی کہ انسان کیا کرے، ایک موصوف سے دوسرے موصوف کا انتظار کیا جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجرید کہتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے اگر میں باقی رہا تو میں غزوے میں جاؤں گا، ایسا غزوہ جس کے اندر غنیمتیں ہم جمع کریں گے، یا اگر زندہ رہا تو غزوہ میں جاؤں گا، یا ایک کریم شخص، ایک سخی آدمی انتقال کر جائے گا. تو دیکھو، یہ نہیں کہا کہ یا میں انتقال کر جاؤں گا، یا ایک سخی آدمی کیا کر جائے گا. تو اس نے اپنے آپ سے ایک کریم کا انتظار کیا، اور کس لیے؟ مبالغہ کرتے ہوئے کہ میں سخاوت میں اس قدر انتہا کو پہنچا ہوا ہوں کہ مجھ سے ایک اور سخی شخص کا انتظار ممکن ہے. اور یہاں پر کوئی حرف مین با فی ذکر نہیں کیا مولانا. فَإِنْ قِيلَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْالْتِفَاتِ مِنَ التَّقَلُّمِ إِلَى الْغَيْبَةِ قُلْنَا لَا يُنَافِ التَّجْرِيدَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. اگر یہ اعتراض کیا جائے بھائی، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بھائی التفات ہے. پہلے کیا کرتا تھا؟ پہلے شاعر کیا کر رہا تھا؟ تکلم کر رہا اور تکلم سے پھر التفات کیا، کس کی طرف؟ غیبت کی طرف. سمجھ میں آیا؟ کلام تین طرح پر ہوتا ہے نا، یا تو کس کے لیے؟ تکلم کے طریقے پر ہوگا، یا خطاب کے طریقے پر، یا غیبت کے طریقے پر. اور یہاں پر پہلے تکلم کے طریقے پر تھا، میں باقی رہا تو میں غزوے میں جاؤں گا، اور پھر کیا کہا؟ ایک کریم مر جائے گا. تو التفات کیا کہاں سے، کس سے، کس کی طرف؟ تکلم سے غیبت کی طرف التفات، انتقال کیا. تو یہ تو التفات ہوا. اور التفات کے اندر تو تجرید کے منافی ہے مولانا، اس لیے کہ التفات کی بنا ہوتی ہے کس پر؟ اتحاد پر۔ بھئی ٹھیک ہے، پہلے تکلم کے انداز میں کر رہا تھا میں کلام، اب غائب کے، لیکن مراد دونوں سے کیا ہے؟ ایک ہی ہے، متکلمی مراد ہے، کوئی اور مراد نہیں۔ تو التفات میں اتحاد ہوتا ہے، جبکہ تجرید کے اندر کہتے ہیں تعدد ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ ایک سے کیا کہ ایک موصوف سے کیا کرتے ہیں؟ دوسرا موصوف نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں بھئی، تجرید منافی نہیں ہے کس کے؟ التفات کے، اس لیے کہ نفس الامر میں دونوں میں اتحاد ہی ہوتا ہے۔ تجرید کے اندر بھی کیا ہے؟ اتحاد۔ اگرچہ آپ نے کیا کیا، موصوف سے ایک اور موصوف کا اتحاد، ایک اور موصوف کا انتزاع کیا، اور اس کے لیے ایک بات کو ثابت کیا، لیکن دراصل وہ بات کس کے لیے ثابت کر رہے ہیں؟ اسی موصوف کے لیے ثابت کر رہے ہیں، تو ہے وہی موصوف مراد۔ تو صرف جو یہاں پر تعدد ہے وہ ادعائی ہے، دعویٰ یہ ہے کہ کیا کیا گیا ہے، ایک موصوف سے دوسرے موصوف، یہاں پر جو کیا آیا تعدد آیا وہ ادعائی ہے، اور وہاں پر جو اتحاد تھا کس کے اندر؟ التفات میں، وہ کیا تھا؟ نفس الامر میں۔ تو نفس الامر میں اتحاد ہو، اتحاد نفس الامر میں ہو، اور تغایر کیا ہو؟ دعویٰ کے اعتبار سے ہو، تو دونوں میں کوئی منافات نہیں، دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ التفات کس کو کہتے ہیں؟ کلام کے ایک طریقے سے انتقال کرنا کس کی طرف؟ دوسرے طریقے کی طرف۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی بنا ہے اتحاد پر، انتقال چاہے کر لیں لیکن مراد تو وہی ہوتا ہے۔ تو نفس الامر میں مولانا جس سے انتقال کیا، اب جس کی طرف انتقال کیا، دونوں میں کیا ہے؟ اتحاد ہے۔ اور جبکہ تجرید تو اس التفات کی بنا ہے اتحاد پر، اور تجرید کی بنا کس پر ہے؟ تعدد پر، کہ ایک موصوف سے کیا کرتے ہیں؟ دوسرے موصوف۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، دونوں میں منافات نہیں ہے، اس میں جو تغایر ہے وہ ادعائی ہے صرف۔ تجرید کے اندر جو ایک سے دوسرے کو نکالا وہ کیا ہے؟ صرف ادعائی طور پر دونوں میں تغایر ہے، ورنہ مراد تو وہی ہے۔ اور جو اتحاد تھا کس کے اندر؟ التفات میں، وہ نفس الامر میں ہے۔ تو تغایر ہے ادعائی، اور اتحاد ہے نفس الامر میں، اور یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، ان میں کوئی منافات نہیں۔ وقیل، اور بعض علماء نے کہا تقدیر، اچھا وقیل تقدیر ہو، او یموت منی کریم۔ تقدیر کلام یوں ہے، یموت کریم کہا تھا شاعر نے، لیکن اصل میں یموت منی کریم، مجھ میں سے ایک سخی شخص مر جائے گا، تو یہ من کے ساتھ آیا، تو اس صورت میں یہ من، فیکون من قبیلی لی من فلان صدیق حمیم۔ بھائی یہ کس قبیل سے ہوا؟ بھائی بتایا تھا تجرید کبھی من کے ساتھ ہوگی، کبھی فی کے ساتھ، اور کبھی با کے ساتھ۔ تو بعضوں نے کہا یہاں من فی با ہے تو نہیں، لیکن من تقدیرن موجود، تو یہ بھی اسی من کے قبیل سے ہوا، جس کی مثال کیا گزری تھی؟ لی من فلان صدیق حمیم فلا یکون قسم آخر، تو یہ الگ قسم نہ ہوئی۔ وفیہ نظر، کہتے ہیں اس قول میں نظر ہے، لحصول تجرید و تمام المعنی بدون ہذا التقدیر، اس لیے کہ تجرید حاصل ہو رہی ہے اور معنی تام ہو رہا ہے بغیر اس تقدیر کے، لہذا من نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ الگ قسم ہے۔ چلیے جی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔